کرام سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارک حجرات کی اجمالی تفسیر کے ضمن میں ہماری معارف قرآن کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ سورہ مبارک حجرات قرآن کریم کی 49 نمبر سورہ ہے، 18 آیات پر مشتمل یہ سورہ۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں آداب معاشرت، سوشل بیہیویئر اور اس کی ایتھکس کو قرآن کریم نے اس آیا میں خاص طور پر مرکزیت دی ہے، یعنی اس سورہ کا زیادہ جو رجحان ہے وہ ہمارے ایٹیکیٹس اور ہمارے سوشل ایٹیچیوڈ اور سوشل بیہیویئر پر ہے، یعنی ہم نے اجتماع میں لوگوں کے ساتھ معاشرت کے درمیان میں کن چیزوں کو رعایت کرنا ہے۔ لازم بات ہے کسی بھی سوسائٹی میں اس اعتبار سے سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ اس سوسائٹی کی جو ٹاپ پوزیشن، اسلامک جو سٹرکچر ہے سوسائٹی کا، اس کے اندر جو ٹاپ پوزیشن ہے۔ اب یہ لازم بات ہے ہم اس کو عام طور پر پولیٹیکلی زیادہ دیکھتے ہیں، یعنی یہ جو ریاست ہے، یہ جو ٹاپ پر آنا ہے، اس کو زیادہ تر نگاہ ہماری پولیٹیکل ہے۔ یقیناً جو پولیٹیکل ڈائمینشن ہے وہ سوسائٹی کے سٹرکچر میں اس کی اہمیت چونکہ زیادہ ہے، لہٰذا ریاست اس کا سربراہ آٹومیٹیکلی کیا ہو جاتا ہے، سوسائٹی میں بھی اس کی جو حیثیت ہے وہ ٹاپ پر آ جاتی ہے۔ اسلامک سوسائٹی کے اندر یہ ریاست، اس کا کی سربراہی، اس کی جو ٹاپ پوزیشن ہے وہ صرف معصوم کے لیے مختص ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ صرف شیعہ نظریہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ بھئی شیعوں کا نظریہ نہیں، 124,000 انبیاء حضرت آدم سے لے کر خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یعنی طول انسانیت کا ایک بڑا حصہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء بھیج رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اتنے لمبے پیریڈ کے اندر مسلسل انبیاء کا بھیجا جانا، مطلب تعداد اگر کم ہوتی تو کوئی مشکل تھی کیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے نان سٹاپ حضرت آدم سے لے کر، مثلا اگر کوئی گیپ آ جاتا کیا مشکل تھی؟ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے ٹائم پیریڈ میں اس کیفیت کو باقی رکھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم اس سوسائٹی کے اندر نبوت کو ایک حیثیت دینا چاہتا ہے، اور یہ متاسفانہ یہ مسئلہ ہے۔ اگر آج بھی ہماری سوسائٹی میں یہ دیکھا جائے، اسلامک سوسائٹی میں ہم آج بھی پیغمبر کو وہ جگہ دے نہیں رہے، مانا ہوا ہے ہم نے، کہتے ضرور ہیں، لیکن ہمارا پریکٹیکلی پیغمبر کے لیے یہ رویہ نہیں ہے۔ اگر ہم پیغمبر کو اپنی زندگی میں حاکمیت کی جگہ دیں، واحد راستہ حکومت اسلامیہ اور حکومت الہیہ کے قیام کا یہ ہے کہ میں اور آپ اور ہم سب مل کر یہ چاہیں کہ اسلام ہم پر حکومت کرے۔ اب اسلام اپنی ساری کی ساری شکل جو اختیار کرتا ہے وہ ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے گا۔ اس اسلام کی جو پریکٹیکل فارمیشن ہے اس میں سے اگر آپ ذات گرامی پیغمبر کو نکال دیں تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے نمازیں کتنی پڑھنی اور کیسے پڑھنی، جو اساس اور بنیاد ہے۔ تمام احکامات میں نماز کو اساس اور بنیاد کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ نماز کیسے، قرآن بتاتا ہے آپ کو، ہے قرآن میں کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، کچھ اشارے ضرور موجود ہیں قرآن میں، لیکن ان اشاروں سے یہ سمجھنا کہ اس سے مراد 5 نمازیں ہیں یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کسی ایک نماز کی کوئی ایک ترکیب بتا سکتے ہیں آپ؟ 2 رکعت ہونی چاہیے، 4 رکعت ہونی چاہیے، 3 رکعت ہونی چاہیے؟ کسی ایک رکعت کی بھی ترتیب بیان کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ نے تکبیرۃ الاحرام، پھر قیام، پھر رکوع، پھر سجدے کرنے ہیں؟ نماز ایک مقام ہے، نماز سے لے کر پورے کا پورا قرآن جب تک وجود مبارک حضرت پیغمبر سے اپنے احکامات کی تجسیم نہیں کر لیتا اس وقت تک پورا نہیں ہوتا. لہذا یاد رکھیے گا، قرآن اور سنت کے اندر تفکیک، یعنی ان دونوں کے درمیان میں جو فرق ہے وہ ہماری اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے ہے، ورنہ قرآن اور سنت کے اندر جدائی اس حیثیت سے نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کی تفصیل کا نام ہی سنت اور سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر آ کر ہم صرف جب ہم نظریہ دیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا پیغمبر کے بعد زمانے کے اقتضاعات، زمان اور مکان کے جب حالات اور واقعات تبدیل ہوں گے تو کیا پھر آنے یہ تبدیل شدہ حالات اور واقعات میں لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کہ اس زمانے کے حالات کے مطابق کوئی یہ بتائے کہ قرآن کیا چاہتا ہے؟ مثلا آج اب یہ سوالات ہیں، ایک دور تک چلیں آپ نے اور ہم نے گزارا کر لیا، لیکن اب حالات تبدیل ہو گئے، اب جہاز میں نماز کیسے پڑھنی ہے؟ یہ تو نصیرت بتائے گی، نصیرۂ صحابہ بتائے گی، نصیرۂ متشرعین بتائے گی، یہ تو نہیں ہے. بینک کرنسی نوٹ، بینک میں پیسے رکھوانے کے حکم سے لے کر آج کے دور میں اگر آپ، حتیٰ یہی موبائل اور لیپ ٹاپ جو آپ یوز کر رہے ہیں سے لے کر ہر چیز آج کے دور میں، اب تو ہم سے عقل یہ تقاضا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ اچھا یہ ڈیولپمنٹ اور بڑھ جائے گی تو کیا ہوگا؟ پھر ہمیں کون بتائے گا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا؟ تو بالآخر عقل یہاں پر اب کسی ایسے کو خود بخود ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جو آ کر اب قرآن کی وہ تفصیل ہمارے سامنے بیان کرے کہ جیسی تفصیل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی. یہی ذات، اس ذات کو جب تک ہم اپنی سوسائٹی کا ٹاپ لیول جگہ نہیں دیں گے، اس کو حاکمیت نہیں دیں گے، تب تک سوسائٹی اسلام کے سانچے میں نہیں ڈھلے گی. لہذا بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن دین سے جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسانوں کے اوپر حاکمیت کا حق صرف خدا کو حاصل ہے، لیکن لازمہ تو خدا مجسم ہو کر آئے گا تو نہیں، وہ ماورا ہے ان چیزوں سے. اس کی حاکمیت کو زمین پر کون جاری کرے گا؟ نبی. نبی کے بعد کون؟ اگر اللہ کی حاکمیت نے جاری رہنا ہے تو یقیناً نبی کے بعد وہ افراد زمین پر رہنے چاہیے کہ جن کے ذریعے سے زمین پر حکومت خدا کی کہلائے. یہ اینٹیٹی ہماری نظر میں معصوم ہونی چاہیے. لہذا ہم نبوت کے اختتام کے فوراً بعد جو امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کی ادلہ، اس کی دلیلیں ہمارے پاس عقلی ہیں. ہم کہتے ہیں عقل ثابت کرے، یعنی اگر تمہاری عقل کو دین کا مزاج سمجھ میں آ جائے تمہیں امامت کو سمجھنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں. لیکن جہاں توحید اور نبوت ہی سیدھے نہ ہوں تو ان کو امامت سمجھائی نہیں جا سکتا. لہذا بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آ کر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، مثلا ویڈیوز آتی ہیں بعض لوگوں کی جو ہمارے امامت کے اوپر یا مختلف چیزوں کے اوپر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں آغا صاحب ان کو جواب دیں، تو میں ان کو جواب صرف یہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی اس کو نہیں سمجھایا جا سکتا. جس کی توحید ہی سیدھی نہیں ہے تو اس کی نبوت ایسی ہوگی جیسی ہمیں اور آپ کو سننے کو ملتی ہے. اب جس کی نبوت کا کانسیپٹ ایسا ہو اس کو امامت کیسے سمجھائی جا سکتی؟ امامت سمجھانے کے لیے پیچھے توحید کلیئر ہونی چاہیے، نبوت کلیئر ہونی چاہیے. ہمارا عقیدہ نہیں، ہمارا یقین ہے اس بات کا کہ اگر کسی کی توحید اور نبوت صحیح ہو اس کا لازمی نتیجہ امامت کے اوپر ایمان، پھر وہاں سمجھانے کی ضرورت نہیں. لہذا اب جب آداب کی بات کر رہا ہے دین، تو اس سورہ میں بھی سب سے پہلے جس ادب کو اللہ تعالیٰ نے مرحوظ خاطر رکھا ہے وہ اپنی ذات ہے. لا تقدم بین یدی اللہ، پہلا حکم. کیوں؟ غور کیجئے گا، جو میں نے باتیں کی ہیں وہ قرآن کی آیت خود بخود اس کو شکل دے گی. اللہ سے آگے نکلنے کا حق کسی، یا اللہ سے آگے کیسے نکلو گے؟ وہ رسول ہے. اب ہر جگہ رسول سے آگے جانا گویا پیغمبر سے اللہ سے آگے جانا ہے. کیا رسول کے بعد، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کیا رسول کے بعد یہ آیت کا مصداق ختم ہو جائے گا؟ نہیں. آیت نے اگر اپنا مصداق پیدا کرنا ہے تو تا قیام قیامت کوئی ذات ایسی رہنی چاہیے کہ جس سے تقدم گویا خدا اور رسول سے تقدم. لہذا اب یہ ابتدائی جو آداب ہیں، اب پہلا پورشن کیا تھا؟ وہ تھا کہ جہاں پر کہا کہ خبردار، کسی نے اگر اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی، میں نے عرض کیا کہ یہ فزیکل مراد نہیں ہے، حتیٰ حکم کے اعتبار سے بھی اللہ اور رسول کو حکم دے دیں اور کوئی جان بوجھ کر، میں نہیں کرتا، یہ دین سے باہر کر دیتا ہے نا، ویسے ہی ہے، خدا کے حکم کے مقابلے پر آگے بڑھنا کیا ہے؟ کہ خدا کیا نماز پڑھو، کہتا میں نہیں مانتا کوئی نماز ہے یا نہیں، نہ مانے یعنی انکار حکم کر دینا۔ لہذا جو میں نے کل آپ کو تاریخ کے حوالے سے باباہی صاحب کی خدمت میں پیش کیے، پیغمبر کہہ رہے ہیں خبردار واپس نہیں آنا، کسی صورت میں نہیں آنا۔ اب یہ واپس آنا گویا انکار حکم پیغمبر ہے۔ پیغمبر کہہ لاؤ کاغذ اور قلم کوئی نہ دے، اور اس کے اوپر جملہ بھی کہے کہ نعوذ باللہ، مطلب پیغمبر کو ہزیان ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انکار حکم ہے۔ اس کے لیے خدا کہہ رہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اسی طرح سے پیغمبر کے سامنے اپنی آوازوں کو ڈیلیبریٹلی توہین کی شکل میں بلند کرنا اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ پیغمبر کو بدتمیزی کے ساتھ آواز دینا، پھر فرمایا کیا ایک حکم میں بات کی اللہ تعالیٰ نے، یہ کمال ہے، کمال فصاحت اور بلاغت ہے۔ الذین یغضون اصواتهم، جو اپنی آواز کو، کیوں؟ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اہانت کے مرحلوں میں جو چیز اسٹارٹ لیتی ہے وہ آواز ہے۔ بھائی آپ آنکھوں سے تو کسی کو نہیں کر سکتے نا، بے احترامی، بے احترامی کی ابتدائی ترین منزل کیا ہے؟ زبان۔ لہذا آپ کو کہیں ذرا سی کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے، سب سے پہلے جو کیفیت تبدیل ہوتی ہے وہ آواز ہے۔ لہذا اگر آپ کسی جگہ پر اپنی آواز کو دبا کر رکھیں اور آواز کو بلند نہ ہونے دیں، وہ کبھی بھی آپ سے بے احترامی کی کیفیت کو احساس نہیں کرے گا۔ لیکن آپ کی آواز ٹون جہاں چینج ہوئی، سامنے والے کہے گا یہ بدتمیزی کر رہا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ عام طور پر پیش آتا ہو۔ اچھا، یہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں، غور کیجیے گا، موضوع نہیں ہے، کبھی اور انشاءاللہ موضوع رہا تو عرض کروں گا غصے کی کیمسٹری کے اوپر، کہ غصہ کیا چیز ہے۔ ہمارا جو 99% غصے کا مورد ہے وہ منافقانہ غصہ ہوتا ہے۔ ہم نے عام طور پر دیکھا بعض گھرانوں میں بعض لوگ مشہور ہو جاتے ہیں، صاحب غصہ بڑا تیز ہے اس کا، یہ جس کا غصہ مشہور ہوتا ہے اس کو کبھی اس کے باس کے سامنے دیکھو، اپنے ہی باس کے سامنے پھر غصہ۔ اچھا، جو کسی بھی چیز کی رعایت نہ کرے تو میرے نزدیک تو اس کی عقل میں ہی فتور ہوتا ہے، لیکن وہ کیس الگ ہے، اس کو میں نارمل کیس حساب نہیں کرتا۔ لیکن 99% کیسز ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ ہم اپنے سے کمزوروں کے اوپر غصہ دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں ہم سے کوئی طاقتور آ جائے، جہاں ہمیں کسی اور سے نقصان کا ڈر ہو، وہاں پہ ہمارا غصہ۔ جو 99% جو کیسز ہیں وہ یہ ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکا یا نہیں کر سکتا، یہ غلط ہے۔ یہ سارے کا سارا معاملہ عقائد اور تربیت کا ہے۔ جہاں میرے ذہن میں کسی کے متعلق یہ عقیدہ موجود ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچ جائے گا، وہاں مجھے غصہ نہیں آئے گا۔ اب عقیدے کی دنیا میں اور تربیت کی دنیا میں اسی چیز کو سمجھنا۔ لہذا والدین، عام طور پر ہم غصہ کہاں دکھاتے ہیں؟ جب ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میرے ماں باپ ضعیف ہیں، حتیٰ یہ بچوں میں بھی ہے۔ ماں باپ اگر چھوٹے سے بچے کے سامنے بھی اپنی بے بسی کا اظہار کر دیں تو وہ بچہ بھی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیتا ہے۔ لہذا تربیت اولاد کے اندر آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی اولاد آپ کو بے بس نہ سمجھے، اور آپ نے بچپن میں اس کو کر یہ سمجھا دیا کہ میں تمہارے سامنے بے بس ہوں، تو وہ ساری زندگی آپ کو پھر اسی طرح سے ٹریٹ کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ہماری غلطی ہیں۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے نے جو مانگا میں بس فوراً لا کے دوں۔ اس پہ بھی جو نفسیات دان سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بنیادی طور پر آپ بچے سے محبت نہیں کر رہے ہوتے، بعض اوقات اس کا اپ ریشہ آپ کی اپنی محرومیوں میں کہیں چھپا ہوا ہوتا۔ بنیادی طور پر اپنی اس محرومی کو پورا کرنے کے لیے، یہ انسانی فطرت و طبیعت ہے، یہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، اپنی محرومیت کو اپنی اولاد کی شکل میں پورا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. میں اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، یہاں بحث دینے نہ دینے کی نہیں ہے، یہاں بحث تربیت کی ہے. لہذا عام طور پر یہ بیہیویئر اختیار کرنا چاہیے کہ جب بچہ آپ سے کچھ مانگے خواب ہی نہیں ملے گا. کبھی کبھار مثلا بچہ مثال کا چپس کی ضد کر رہا ہے، کون ہے، چپس نہیں ملے گا، تمہیں بسکٹ کھاؤ آج. اب یہ جو کام آپ بنیادی طور پر کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ دیکھیں بچے کو چپس اور بسکٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کا بیہیویئر اس کو یہ بتا رہا ہوگا کہ میں تمہاری ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے والا. ہر ماں باپ کی زندگی میں یہ چیز ایک دفعہ ابتدا میں ایک دفعہ آنی ہوتی، ہم چونکہ اس کو رعایت نہیں کرتے تو بار بار ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن پہلی مرتبہ ایک ہی ہوتا ہے، جو ابتدائی کیفیت ہے وہ ایک ہی دفعہ رہے اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے. بچے اپنی زندگی کے کسی ایک موڑ پر بدترین ضد پہ آ جاتے ہیں، وہ جگہ ہوتی ہے بچوں کو ٹیکل کرنے کی. لیکن جس دن آپ نے اپنے بچے کے اس ضد کے آگے ہتھیار ڈالا، اس دن کے بعد سے لے کر آپ اپنے بچے کو ضد بازی سے روک نہیں سکتے، پھر نہیں روک سکتے، تو بڑا مشکل کام. بچے کی تربیت میں یہ وہ پہلی اینٹ ہوتی ہے کہ اگر یہ ٹیڑھی پڑ جائے تو پھر تا سوریا میرا و دیوار کج، پھر ساری زندگی دیوار ٹیڑھی ہی رہتی. لہذا والدین کے سامنے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ یہ ساری کی ساری کیفیت کس لیے ہے، تاکہ ہم کل کو امام کے سامنے بے احترامی نہ کریں. یہ پیش آنا ہے میرے اور آپ کے ساتھ بھی، ایسا نہیں ہے اگر میں نے اور آپ نے، اچھا البتہ اس ظہور کے علاوہ بھی پیش آتا ہے. مذہب کی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے مزاج پر ذرا گراں گزر رہی ہوتی ہیں، وہاں پر بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے. اگر ہم نے اطاعت کا سلیقہ والدین سے سیکھا ہوا ہو تو میری کتنی ہی نقصان میں شریعت کی بات کیوں نہ جا رہی ہو، مجھے گراں نہیں گزر. یہ توفیقات ہوتی ہیں. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں کہ ان کو کسی سٹیج پر زندگی کے بڑے آخری سٹیجز پر ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ میں نے تو خمس آج تک دیا ہی نہیں، میرے پر تو بنتا ہے. اور جب وہ حساب کتاب لگانے کے لیے بیٹھے تو پتہ لگا کہ اگر آپ خمس دوں گا نا تو گھر بھی جائے گا. ایک ہی گھر ہے بظاہر، یعنی اگر آپ دوں تو جو بنا لیا ہے. ہم ہزار بہانے نکال لیں گے، میری تو ضرورت کیا ہے، میری تو فلاں ہے، لیکن اس بندے خدا نے جب لگایا اس نے کہا ٹھیک ہے یہ میری اب ضرورت ہے اس وقت، لیکن جس طریقے سے بنا ہے تو اس پہ خمس تھا نہیں نکالا میں نے، اور آج اگر یہ نکال دوں سارے کا سارا تو کیا ہوگا. یہ جگہ ہے نا، یہاں پہ کیا کرنا ہے. اس بندے خدا نے اپنا گھر بیچا اور جتنا واجب الادا خمس تھا سب دے دیا، دینے کے بعد تقریباً کچھ بچا نہیں اس کے پاس. لیکن اختتام کا میں خود گواہ ہوں کہ اس شخص کا انتقال قم میں ہوا اور بہشت معصومہ میں اس کو قبر ملی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کا گھر بیچ کر، قم وہ سرزمین ہے کہ جس کے لیے فرمایا کہ اس خطے کو اللہ ایز اٹ از اٹھا لے گا، کون سا گھر زیادہ کام آیا. تو شریعت کے احکام بعض اوقات ہمیں سنگے، ان کے لیے میں اپنے اندر آمادگی رکھوں. طریقہ کیا ہے، اپنے گھر سے شروع کریں. لہذا اللہ تعالیٰ یہ جو کہہ رہے اپنی آوازوں کو دبا کر رکھتے ہیں، یہ ایک یعنی کم ترین جو لیول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. اگر آپ اپنی آواز کو کنٹرول رکھ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ اتنے مؤدب ہیں. اور یہ ادب، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ ادب باعث بنتا ہے کہ انسان محب بنتا ہے، اور محب بنے تو پھر مطیع بنتا ہے. لیکن اگر مؤدب نہ ہو تو محب نہیں بنے گا، اور محب نہ بنے تو کبھی بھی مطیع نہیں بن سکتا. لہذا اب چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ، اب میں پھر سے عرض کروں گا کہ یہ ظاہری طور پر ہمیں ایک حکم خارجی لگتا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے پیغمبر کے زمانے کا، لیکن پھر بھی مرحلہ کیا ہے کہ صرف پیغمبر کے لیے نہیں ہے، پیغمبر کے ہر جانشین کے لیے یہ حکم اسی طرح سے تا قیام قیامت باقی رہے گا، لیکن اب یہ بڑا اسپیسیفک ہو رہا ہے پیغمبر کی ذات سے، وہ لوگ کہ جو ینادونک، اے حبیب تجھے آوازیں ندائیں دیتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، من وراء الحجرات. اب بنیادی طور پر کیا ہے، پیغمبر کے کمروں کے پاس آ کر مثلا احترام میں یہ آوازیں دیتے ہوں گے، یا نبی اللہ یا نبی اللہ، کہ پیغمبر سن لیں. خدا کہہ رہا ہے یہ آوازیں لگانے والے اکثر ہم لا یعقلون، ان کی اکثریت کیا ہے، عقل رکھنے والی نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حرکت کا عقل سے کیا ریلیشن. میں عام طور پر لازمات پرانے دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی گھنٹیاں نہیں ہوتی تھیں، یا دروازے بجانے کا رواج اس طریقے سے جیسے ہمارے یہاں ہے اس طرح سے نہیں ہوتا ہوگا، تو بندہ آواز ہی دے گا نا. لیکن عقل سے تعلق یہ ہے کہ اگر آپ کو حیثیت و مقام نبی سمجھ میں آ جائے اور ادب عقلی اعتبار سے بھی آپ کے اندر تھوڑا بہت ادب موجود ہو، تو پیغمبر کی حیثیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پیغمبر کو آواز نہ لگائیں. کیا کریں پھر پانچویں میں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تخرج الیہم لکان خیر لہم واللہ غفور الرحیم. کیا کریں، فرمایا کہ اگر یہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ہی باہر آ جاتے ان کے لیے، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. بس اگر آپ پیغمبر سے ملنے کے لیے گئے ہیں تو آوازیں نہ لگائیں، چپ چاپ کھڑے ہو جائیں، اس وقت تک کھڑے رہیں کہ جب تک پیغمبر خود باہر. یہ ادب ہے. کل جیسے بزرگوار اشارہ کر رہے تھے، کربلا میں خاص طور پر اس ادب کو کسی ذات نے اگر ظہور دیا ہے وہ حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام. یہ جو کیفیت ہے، اب اس کی معراج کیا ہے کہ آپ انتظار کریں کہ پیغمبر خود باہر آئیں. اب یہ ایک سچویشن ہے، لیکن اس سچویشن کو اگر ہم پھیلائیں گے تو کیا صورتحال سامنے آتی ہے. جب آپ جانتے ہیں کہ یہ معصوم ہے، جب آپ جانتے ہیں کہ یہ نمائندہ الہی ہے، یہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اب وہ جو پہلی بات کی ہے لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ، اور اس بات کو آپس میں جوڑیں تو مطلب سمجھا دیں. کوئی کام بھی اگر ہے، اب مطلب جنگ سے زیادہ تف صورت حل کوئی ہو سکتی، اور جنگ بھی اگر عاشورہ جیسی جنگ ہو، وہاں تو لہجے بلہجے آپ نے ہر ہر لہجے میں ایک کنیکٹیویٹی پیدا کرنی ہے. اب کیا کریں، اب کیا کریں، ایسی سچویشن میں بھی میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ایک ذات صرف حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ہے. اچھا پھر کون سی حیثیت ہے حضرت عباس کی وہاں پر، سپہ سالار ہیں، علمدار ہیں، سیکنڈ ٹو امام حسین ہیں، یہ سارے. اب آپ سوچیں نا کہ اس حیثیت میں حضرت عباس علیہ السلام کو اصولاً ہر لہجے میں امام سے کوئی کنیکٹیویٹی درکار ہے نا. اب کیا کیا جائے، اب کیا کریں. لیکن عین اس ساری ریکوائرمنٹس کے باوجود پوری کربلا میں آپ کو حضرت عباس کا امام حسین سے ایک بھی سوال نہیں ملے گا، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ وہ معصوم ہے، کب کہاں کیا کہنا وہ جانتے ہیں. یہی کیفیت یعنی مزاج نبوت و امامت کو سمجھنا ہمارے ہونٹوں پہ ہر وقت شکایت ہے. ہم نے اپنی ہر مصیبت کا ذمہ داری اہل بیت کو قرار دیا ہے. محب اگر حقیقی معنی میں، مؤدب اگر ہے، تو ادب کا تقاضا کیا ہے، انتظار کرو کہ جب تک وہ خود نہ جواب دیں، وہ خود بات نہ کریں، اس وقت تک کیا کرو، خاموشی اختیار کرو. لہذا صرف من وراء الحجرات والا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ ہر امر میں ایسا ہے۔ اب جس قدر آپ کا معرفت کا درجہ نبوت اور امامت کے متعلق بڑھتا چلا جائے گا، اتنا یہ ادب خود بخود آپ کی زندگی میں۔ دوسرا اینگل کیا ہے، جس قدر آپ کی معرفت کا لیول بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ادب خود بخود آپ کے وجود سے ظہور۔ لہذا آپ کا ادب دوسری جانب آپ کی اپنی معرفت کا عکاس ہے۔ اب ہمارے اور آپ کے لیے آئینہ کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا ادب۔ ہم خدا کے سامنے کتنے مؤدب ہیں، ہم دین کے سامنے کتنے مؤدب ہیں۔ جتنے ہم مؤدب ہیں اتنا ہی ہمارے معرفت کا درجہ۔ واللہ غفور الرحیم، یہ کنیکٹیویٹی ہے۔ خدا جانتا ہے کہ ہمارے اندر ادب مشکل سے آئے گا، لہذا فرمائے واللہ غفور الرحیم۔ وہ ہماری اور آپ کی اس طرح کی تمام لغزشوں کو معاف کر دیتے، یہ اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا تقاضا۔ اب جس طرح سے ماں باپ اپنے چھوٹے بچے کے ہر طرح کے ناز نخرے اور اس کی ساری باتیں، چھوٹا بچہ، اب جتنا بچہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے اتنا آپ اس کی چیزوں کو اور زیادہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ مثلا آپ کے بال پکڑ لے، عام طور پر ہوتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ اکثر صاحبان اولاد ہیں، جو صاحبان اولاد نہیں انہوں نے کبھی نہ کبھی تو کسی بچے کو گود میں ضرور لیا ہوگا۔ اب چھوٹے بچے کو گود میں، ہمارا تو خیر تجربہ ماشاءاللہ زیادہ ہے، اتنی رکھی بھی ہم نے داڑھی کے بچوں کے ہاتھ میں آئے، پہلے تھوڑی زیادہ بڑی بھی رکھی ہوئی تھی ہم نے۔ جہاں بچے کو گود میں لیا وہ پہلا کام کیا کرتا ہے؟ معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ یہ حملہ ہوگا ہم پھر بھی لیتے ہیں، کیوں؟ اس کی یہ ادا، یہی آپ کے بال پکڑنا، چھوٹا بچہ کرتا ہے نا یہ سارا کچھ، گرچہ آپ کی نظر میں کیا ہے یہ، اگر مطلب عام عقلانی حیثیت سے اور اس سے باہر نکل کر دیکھا جائے تو کسی کو بھی اپنے بال کھینچنا پسند نہیں ہے، لیکن اس بچے کی وہ ادا، ہم جانتے ہیں یہ بچہ ہے، صرف یہ رابطہ اس کی اس کیفیت کو بھی ہمارے لیے کیا کرتا ہے، باعث لطف بناتا ہے، ہمیں اور اس پر پیار آتا ہے۔ خدا اپنے بندوں سے ایسے ہی بیہیو کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے میری نسبت اس بچے سے بھی کم جاننے والے ہیں۔ اگر وہ ہماری ان حماقتوں کو اپنے کمال لطف سے، اپنے کمال رحم سے، اپنے کمال عفو درگزر سے معاف نہ کرے تو ہماری بہت ساری جسارتیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیں۔ یہ اس کا کمال لطف ہے ہمارا، کس قدر لطیف، کس قدر ودود، کس قدر عاطوف ہے، یہ رحمانیت ہے۔ ہر بات پہ ہم اللہ تعالیٰ سے لڑنے چلے جاتے ہیں، میری اور آپ کی لڑائی کو وہ کیوں برداشت کرتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا لڑنا وہاں پر ہماری ہی حماقت کو، ہمارے ہی جہل کو خدا کے سامنے ظاہر۔ اب یاد رکھیے گا، جتنا عبد مؤدب ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا مؤدب ہونا خدا کی نظر میں اس کی معرفت کا ظہور ہوتا ہے۔ اب اس طرف کیا ہے، مجھ جیسے جاہل کی جہالت کو دیکھ کر تقاضائے رحمانیت و تقاضائے رحیمیت یہ ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ لیکن جب کوئی ماتا باپ غور کرے نا، اسی کے مقابلے پر آپ ہی کی اپنی اولاد، جب یہ اولاد تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے تو انہی بچوں کے درمیان میں وہ بچہ جو آپ کی نسبت ادب زیادہ اظہار کرتا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو زیادہ، کیونکہ بڑا ہو گیا ہے، اب بڑے ہونے کے بعد بھی اگر کوئی بدتمیزی کرے آپ برداشت کر لیں گے آپ، لیکن بالآخر جو مؤدب ہوگا وہ خود بخود آپ کی اس نگاہ کو جلب کرے گا، جذب کرے گا، جو کہ غیر مؤدب نہیں کرتا. بس غیر مؤدب کے ساتھ رحمانیت اور رحیمیت کے لیے عفو و درگزر کا کام ہو جائے گا، لیکن جو مؤدب ہوگا اس کو آپ رشد دیں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے، اس کو آگے کی طرف لے کر جائیں گے. لہذا جب بندہ مؤدب ہو کر خدا کے حضور میں آتا ہے تو تقاضۂ رشیدیت ہے، تقاضۂ ربوبیت ہے کہ پھر وہ اپنے اس بندے کو کہ جو مؤدب ہو کر سامنے آتا ہے خدا اسے رشد دیتا ہے، اس کو تکامل دیتا ہے، اس کو آگے کی طرف لے کر جاتا ہے. لہذا یہاں پر جب فرما رہا ہے کہ واللہ غفور الرحیم، تب انسانوں کی اس احمقانہ حرکتوں کو جو وہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے انجام دیتے ہیں، اگر یہ ساری کے ساتھ دیکھیں، غور کریں، اوپر اللہ نے کیا کہا پہلے تین حرکتوں پہ، ان تحبط اعمالکم، کیوں؟ وہ ڈیلیبریٹ ایکٹس ہیں، وہ اہانت ہے، خدا کا حکم نہ ماننا، رسول کا حکم نہ ماننا، اپنی آوازوں کو بلند کرنا، رسول کو بے ادبی کے ساتھ آوازیں لگانا، یہ ڈیلیبریٹ ایکٹس ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ اکثر ہم لاتا یعقلون، ان کی چونکہ عقلیں ذرا کم ہیں، ذرا جاہل قسم کے ہیں، لہذا یہ جو حرکت کر رہے ہیں یہ نادانی میں ہے، یہ نادانی ہے جس کی وجہ سے اللہ کیا کر رہا ہے، غفور الرحیم. اگر یہی کام جان بوجھ کے کر دیں پہلی کیٹیگری میں چلے. لہذا ہم جو نادانی میں بعض اوقات کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں یہ خدا کا لطف ہے گما، لیکن یاد رکھیے گا ہماری نادانی میں اس طرح کی کسی بھی حماقت اور کسی بھی سوئے ادب کو اگر اللہ معاف کر دے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے جو آثار تکوینی ہیں وہ مرتب نہیں ہوں. ہر حماقت، ہر ہماری سوئے ادب کی کیفیت ہمیں اس نورانیت سے دور کرتی چلی جاتی ہے، اس معرفت کے درجے سے دور کرتی چلی جاتی ہے. لہذا خود معرفت کے حصول کے لیے سیڑھی جو ہے وہ ادب ہے. مؤدب کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گا، عیسائے ادب بے ادب کہیں سے بھی، اب جتنا مرضی عالم ہو، جتنا مرضی فاضل ہو، جتنی مرضی عبادات کا انجام دینے والا ہو. لہذا تاریخ میں ہمارے پاس ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ کہنے کو خود شیطان کو اگر حل کرنا چاہیں تو شیطان کی جو اثر سٹوری ہے وہ کیا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے گا عیسائے ادب سوئے ادب بعض اوقات اس کا ایک نتیجہ تکبر کی صورت میں سامنے آتا ہے. بے ادب کبھی بھی اپنے اندر تکبر کو پیدا کر کے اپنے آپ کو خدا سے دور کر سکتا ہے، لیکن با ادب، ادب کا تقاضا، ادب آپ کو کبھی بھی تکبر کی طرف جانے ہی نہیں دیتا. خدا ہر چیز، یہ عجیب ہے، شرک پسند نہیں کرتا، لیکن مشرک کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ناپسند نہیں کرتا جتنا متکبر کو ناپسند کرتا. متکبر نہیں پسند، تکبر نہیں. اس تکبر کو اپنے وجود سے ہمیشہ کہنے کے لیے نکالنا، اس کا واحد راستہ کیا ہے؟ اپنے اندر انسان ادب کو پیدا کر. جب تک ادب پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک انسان معرفت کے کمال کے ان راستوں کو کبھی بھی اختیار نہیں کر سکتا. لہذا خود ائمہ کے مقابلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جہاں پر لوگوں کے اندر ذرا سا بھی یہ تکبر ہے جو بعد میں عیسائے ادب کی صورت میں آتا ہے سامنے، اور پھر وہ افراد ایک وقت آتا ہے کہ خود امام کے مقابل میں آ کر کھڑے ہو جائے. لہذا اگر عام طور پر بھی ہم خلاصہ اب کرنا چاہیں تو خلاصہ کس چیز میں ہے؟ ادب کے ہونے اور نہ ہو. اب یہ سب سے زیادہ کی مرحلہ ہے اس ادب کو حاصل کرنے کے لیے کہ جو پیغمبر اور خدا تک جائے راستہ نیچے سے ہونا. اور میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس ادب کی پریکٹس ہوم پریکٹس گھر کے اندر, بلکہ میں یہ جملہ کئی جگہ دہرا چکا ہوں دہراتا رہوں گا بالآخر, کہ دین مبین اسلام میں کامیابی کا جو بھی تصور ہے چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ مادی ہو چاہے وہ معنوی ہو, دنیاوی ہو یا اخروی ہو, ہر کامیابی کا راستہ دین مبین اسلام میں گھر سے نکلتا ہے, گھر کے باہر کچھ نہیں. اگر آپ کامیابی کو گھر کے باہر تلاش کر رہے ہیں راستہ غلط ہے, آپ جتنا چلیں گے دور جاتے جائیں گے. کامیابی کی کنجی گھر کے اندر ہے. اپنے گھر میں کامیاب آدمی بنے, آپ کی بیوی کے سامنے آپ کامیاب انسان ہو, مطلب یہاں پہ کامیاب انسان سے مراد جو کامیابی دین چاہتا ہے, اپنے بچوں یعنی اب دین جو کامیابی چاہتا ہے یعنی کیا, ایک اچھے انسان بنے پہلے اپنی بیوی کے لیے, بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک اچھی مسلمان بنے شوہر کے لیے. جو اپنے گھر کے اندر اچھا نہیں ہے لیکن گھر کے باہر مشہور ہے, میری طرف سے وہ اپنے شیشے پہ بڑا بڑا منافق لکھ کے لگا لے, اس لیے کہ عین منافقت ہے کہ انسان گھر کے اندر ہٹلر مشہور ہو اور باہر لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ بڑا ہی رحم دل اور بڑا ہی نرم دل انسان. باہر کے لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں یہ یقین کریں کہ آپ کے لیے خدا کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں. آپ کے گھر والے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ خدا کے نزدیک زیادہ. لہذا اگر اب جب ہم کامیابی کی بات کرتے ہیں, فلاح کی بات کرتے ہیں, فوز کی بات کرتے ہیں, تو اس میں حتیٰ وہ مقام بھی موجود ہے کہ جو ہم زیارت وارثہ میں عام طور پر پڑھتے ہیں, فیا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا. مولا میں آپ کے ساتھ ہوتا تو فوز عظیم کو در کرتا. امام حسین کے ساتھ ہو جانا جس فوز جس کامیابی کو بیان کر رہا ہے, اس فوز اور اس کامیابی کا راستہ بھی گھر کے اندر سے نکلتا ہے گھر کے باہر سے. لہذا یہ تلازم ہے, اب اس کو اتما کا بھی دیکھ لیجیے. اگر آپ گھر کے اندر اچھے واقع اچھے ہیں, گھر کے باہر آپ خود بخود اچھے ہو جائیں گے, خود بخود ہو جائیں گے. اس لیے کہ ہماری اصل تربیت گاہ گھر ہے. باہر ہمارا اکثر اخلاق سوڈو اخلاق ہوتا ہے, جھوٹا اخلاق ہوتا ہے, مجبوری کا اخلاق ہوتا ہے. لہذا باہر بھی یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں پر ہمیں موقع مل جائے تو ہمارے اندر سے پھر نکلتا وہی ہے جو گھر کے اندر ہوتا ہے. لہذا ہم نے اپنی عام زندگیوں میں دیکھا کہ بندہ اس وقت تک بہت خوش اخلاق تھا جب تک اس کی کوئی مطلب سرکاری نوکری نہیں لگی تھی, افسر کی کرسی نہیں ملی تھی, اور جس دن اس کو افسر کی کرسی ملتی ہے تو اس کو ہم نے ایسے آنکھیں پھیرتے ہوئے دیکھا کہ ہمیں خود یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی بندہ ہے جو کل تک ہمارے ساتھ مثلا اٹھتا بیٹھتا تھا. اب یہ جو اس کے اندر کا فرعون نکلا ہے, یہ تھا اس کے اندر پہلے سے, سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے اس لیے نہیں کہیں دکھائی دے رہا تھا کہ اس وقت اس کی مجبوری تھی. جیسے ہی وہ مجبوری ختم ہوتی ہے اندر کا وہ فرعون خود بخود باہر نکل آتا. لہذا گھر کے باہر ہمارے جتنے بھی اخلاقیات ہیں, اچھا اس پر بحث ہے اپنے اندر بھی کہ ہمارے گھر کے باہر کے یہ اخلاقیات, اسی لیے بہت سارے اعمال قیامت کے دن ہمارے منہ پر صرف اس لیے مار دیے جائیں گے کیونکہ وہ ریاکاری مجبوری بے تحاشا آنا بھی نا اس طرح کے. لہذا اللہ تعالی ہمیں درمیان میں کہیں نہ کہیں موقع دیتا ضرور ہے کہ جہاں ہمارے لیے سچویشن ایسی کریٹ ہوتی ہے کہ پھر جو ہمارے اندر کا ہے وہ باہر نکل کر سامنے آتا ہے. لیکن اگر ہم گھر کے اندر ہی تربیت یافتہ ہوں تو باہر جو مرضی ہو جائے, جو آپ کی حقیقت ہے جو آپ کا اصل ماہیت یا آپ کی اصل کیفیت بن چکی ہے وہ وہی رہے گی چاہے کتنا ہی صورتحال تبدیل ہو. کل جو انشاءاللہ اس سورہ کی ایک اہم ترین آیت, اور میں درخواست کروں گا, البتہ ہوم ورک وغیرہ میں دیتا نہیں ہوں, دینے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا اگر یاد رہ جائے تو کل اس کی 6 نمبر آیت کو اگر یاد رہ جائے, اب تو موبائل ہے گوگل پہ ہی لکھ لیجئے گا سورہ مبارک حجرات آیت نمبر 6 ترجمہ اردو تو آپ کے سامنے آ جائے گا. صرف ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس آیت کا ترجمہ تھوڑا سا دیکھ کر آئیے گا, ہماری زندگیوں میں اس آیت کا جو عمل دخل ہے وہ آج کی دنیا میں خاص طور پہ بہت زیادہ اہم ہے. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, منتقم زہرا, منتقم کربلا, منتقم شہداء, امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ اس ماہ مبارک رمضان کی تمام برکتوں رحمتوں کا تجھے واسطہ, ان تمام رحمتوں مغفرتوں کے حقیقی وارث امام کے ظہور میں تعجیل فرما, تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما, تمام مؤمنین و مسلمین جہان کی حفاظت فرما. جہاں جہاں مؤمنین و مسلمین جہان باطل سے برسر پیکار ہیں, بحرین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, سعودی عرب میں, لبنان میں, نائجیریا میں, کشمیر میں, فلسطین اور غزہ میں, بارِ الٰہی ہم سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما, بالخصوص امریکہ, اسرائیل اور ان کے جتنے بھی حامی ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما. بارِ الٰہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما, بالخصوص کچھ بیمار مد نظر ہیں, کینسر کے پیشنٹ ہیں, ایک دو افراد ایسے ہیں جن کو لیور ٹرانسپلانٹ تک کا کہہ دیا گیا ہے, مولانا ناظر عباس تقوی صاحب کا فرزند بیمار ہے, اور بھی دیگر جو مریض ہیں خصوصاً آپ کے اپنے مورد نظر جو مریض ہیں, بارِ الٰہی ان سب کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما. ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے عوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك.